محترم سامعین، آج جس مقصد کے لیے ہمارا آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بہت واضح ہے. ہم اس سیدہ دو عالم، سیدۃ النساء العالمین، بنت رسول، ام الائمہ کی اجڑی ہوئی جنت کا ماتم کرنے آئے ہیں. وہ ہستی کی جس کی قدر و منزلت سرکار دو عالم نے ام ابیہا کہہ کر واضح کی، تو کبھی در دولت پر ہدیہ سلام دے کر، تو کبھی یہ کہہ کر کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. مگر افسوس، امام سجاد نے کتنا درست فرمایا کہ اگر ہم سے عداوت اور دشمنی کا حکم دیا جاتا تب بھی یہ بدبخت اس سے زیادہ ستم نہ ڈھا سکتے تھے کہ جتنا اس کیفیت میں ڈھایا کہ رسول نے ہم سے محبت و اطاعت کو واجب قرار دیا تھا. ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور دہائی بھی دیتے ہیں اور فریاد بھی کرتے ہیں. اب میں خواہر سمیہ کو دعوت دوں گی یہاں پر کہ وہ آ کر اپنے عقیدت کے پھول کو بارگاہ آئمہ طاہرین میں نچھاور فرمائیں. خواہر سمیہ.
سیدہ طاہرہ و عابدہ و زاہدہ و عادلہ و زاہدہ و ساجدہ و عادلہ و رب تلے تو سرا. سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے کہ جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. اور یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر مسیح ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے. آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. اور ان کا ایک بیٹا ہے امام حسن، ایک بیٹا حسین شاہ زمن، ایک عباس مثل کلہ شکن، جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن، جس کا دریا پہ اب بھی قبضہ ہے. آپ کیا جانے کیا ہے. اور در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، دین واجب وہ پا نہیں سکتا، اور ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا. ایرا غیرا تو آ نہیں سکتا، ملک الموت آ کے جھکتا ہے.
میں دعوت دوں گی امامی آرگنائزیشن پنڈی ریجن کی ناظمہ خواہر سیدہ گل زارا کو کہ وہ موقع کی مناسبت سے کچھ اظہار خیال کریں.
اللہ ممنات گرامی، قرآن عزیز، سامعین گرامی، آپ تمام کو السلام علیکم. اپنی گفتگو کا آغاز امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ نہج البلاغہ کے چند الفاظ سے کرنا چاہوں گی کہ تمام ہم اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کی حمد کو مدح کرنے والے پا نہیں سکتے اور جس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے شکر ادا نہیں کر سکتے اور جس کی نعمتوں کو گننے والے اس کی نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن محترم، آج کا یہ سیمینار جس کو بنیادی طور پہ آرگنائز تو امامی آرگنائزیشن پاکستان نے کیا ہے، لیکن آج کا یہ جو سیمینار ہے جس کا موضوع یوم انہدام جنت البقیع ہے، یہ سیمینار ہمہ جہتی سیمینار ہے، ملٹائی ڈائمنشنل سیمینار ہے. یہ سیمینار محض ایک سیمینار نہیں ہے بلکہ اس کی امپورٹنس یا اس کی اہمیت تین یا چار طریقوں سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. سب سے پہلی جو اہمیت ہے اس سیمینار کی، یوم انہدام جنت البقیع، وہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس سیمینار کا عنوان ہے، یوم انہدام جنت البقیع. یہ وہ ایونٹ ہے یا یہ وہ انسیڈنٹ ہے یا یہ وہ حادثہ ہے کہ جس کے بارے میں جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. کیا حادثہ ہے کہ آج سے 88 سال پہلے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سن 1925 کی بات ہے کہ جب آل سعود نے جنت البقیع، جس کے معنی ہیں جنت کا باغ، جنت البقیع کو منہدم و مسمار کر دیا. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ جو جنت البقیع کا انہدام ہے یہ محض کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یا یہ محض کوئی ایک قدم نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جنت البقیع کا انہدام کیا جانا، منہدم کیا جانا، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک تھیوری ہے، باقاعدہ ایک نظریہ ہے، باقاعدہ ایک لوگوں کا گروہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کے افراد ہیں جو مسلسل اس قسم کے اقدامات کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جن افراد نے، آل سعود نے سن 1925 میں جنت البقیع کو منہدم کیا تھا، در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 1500 سال قبل جناب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا تھا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے شام غریبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے جلائے تھے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1925 میں جنت البقیع کو منہدم و مسمار کیا تھا. اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ناپاک قدموں کو لے کر شام میں روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس سیمینار کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم یہ پیغام کم سے کم خواتین کی طرف سے، اور خواتین کی آواز ہمیشہ بہت پاورفل آواز ہوتی ہے، ہمیشہ سنی جاتی ہے، ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ نہ تشیع کسی تنظیم کا نام ہے، نہ کسی ادارے کا نام ہے، نہ کسی امام بارگاہ کا نام ہے، نہ کسی انجمن کا نام ہے. ضرورت پڑے اور جب وقت پڑے گا ہم سب کے سب جس پلیٹ فارم پہ جمع ہیں وہ حسین کا پلیٹ فارم ہے، اور جس جھنڈے کے نیچے جمع ہے وہ عباسی علمدار کا پرچم ہے.
زہرا نے بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی ہے، اور میں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ قرآن نے بھی جہاں تذکرہ کیا ہے کہ ایک طرف شجرہ طیبہ ہے تو دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے، اور یہ شجرہ طیبہ کے جو نجابتوں کا، ولایتوں کا، طہارتوں کا، امامتوں کا سلسلہ ہے، تو وہاں ہمیں اس شجرہ خبیثہ کی بھی نشاندہی کرنی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اس دور پراشوب میں جتنی تباہی مچ رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی نام سے مچائی جا رہی ہو، خواہ وہ کسی بھی جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر کسی بھی نام کے ذریعے وہ تباہی، وہ جو ہم کہتے ہیں آج جو دنیا کے حالات ہو چکے ہیں، بس اس کی نشاندہی، ان عوامل کی نشاندہی اس دور حاضر میں کرنا بہت ضروری ہے. اور انہدام جنت البقیع کے حوالے سے جو آج یہ سیمینار ہم نے یہاں پر منعقد کیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جنت البقیع وہ مقام، وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں، وہ مقام کہ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں اجڑی ہوئی جنت کا نظارہ کرنا ہے تو جاؤ جا کے جنت البقیع کی زیارت کر لو۔ بس میں یہاں پر اسی حوالے سے خواہر عالیہ زینب کو چاہوں گی دعوت دینا، اور تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کراتی ہوئی چلوں کہ آپ ویسے تو محتاج تعارف نہیں ہیں خواہر، لیکن یہ کہ فاضلہ قم بھی ہیں اور پھر اس کے بعد جامعۃ الزہرا میں شعبۂ تدریس سے وابستہ بھی رہ چکی ہیں۔ میں خواہر عالیہ زینب سے چاہوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور انہی عوامل پر اظہار خیال فرمائیں۔ آواز بلند صلوات۔
تمام حاضرین محفل کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبینات گرامی، خواہران عزیز، آج کا دن جو ہم یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے منا رہے ہیں، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے انہدام بقیع کے تناظر میں شام کے حالات۔ وہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ 8 شوال کا دن روزے عاشور سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اجڑی ہوئی جنت کو دیکھنا ہے تو جنت البقیع کو دیکھے۔ حاضرین محفل، ہمیں اس دن کو پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں ہم دشمن کے مظالم کے دستاویزات کو اپنی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم ہوا، تاریخ نے ظلم کیا، اور رفتہ رفتہ وقت اور حالات کے ساتھ ہم بھی خاموش ہو گئے، اور وہی لوگ جنہوں نے حضرت زہرا پہ ظلم کیا تھا انہیں کی اولادوں نے یہ باغ اجاڑ دیا، اور ہم چپ کر کے اس کو سہ گئے۔ ایک بیان جاری کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں اس دن کو عاشور کی طرح منانا لازم ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عاشورہ کے دن ہم سب سڑکوں میں نکل آتے ہیں، جلوس عزاء برآمد ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے آج کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ 8 شوال وہ دن ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور بتائیں کہ آج کیا واقعہ ہو گیا، وگرنہ یہ خونخوار بھیڑیے انسانیت کے لباس میں چھپتے رہیں گے۔ ایک حسینی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فریضہ ہے، تاریخ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہر دور میں یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے، ہر دور کے ظالم فاسق اور خونخوار بھیڑیے کو بے نقاب کرنا ہر حسینی کی ذمہ داری ہے۔ گو اس گفتگو کا لطف اس وقت لیا جا سکتا ہے جب آپ کسی حد تک جنت البقیع کی تاریخ اور آل سعود کی تاریخ سے واقف ہوئے۔ یہ قبرستان کب بنا، کب آباد ہوا، مزارات ائمہ کب تعمیر ہوئے اور کب خراب کیے گئے، کیا سوچ کار فرما تھی اس کے پیچھے، خود آل سعود کون ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آل سعود کون ہیں جنہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھا؟ ہمارے تو بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سعودی عرب کا نام حجاز تھا۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانیں آل سعود کون ہیں۔ آپ اگر اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں، آج صرف شام ہی ان حالات سے دوچار نہیں ہے، پاکستان، لیبیا، عراق، مصر، تیونس، الجزائر، یمن، بحرین، یہ وہ ممالک ہیں جو سب کے سب اس وقت دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ تو اس سارے کو سمجھنے کے لیے کچھ منظر ناموں کو اپنے ذہن میں ہمیں تازہ کرنا ہوگا، بنانا ہوگا۔ جب وہ منظر نامہ بن جائے گا تو ہمیں شام کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا اور نتیجہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو بات کثرت کے ساتھ سننے کو ملتی ہے، اور یہاں پر بھی آپ میں سے بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جنہوں نے مختلف دینی محافل میں یہ بات سنی ہوگی کہ آج خاص طور پر عالم اسلام جن مشکلات سے دوچار ہے، ان مشکلات کا سبب اسرائیل اور سعودی عرب ہے، ہے نا؟ لیکن ممکن ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کس طرح اسرائیل اور سعودی عرب ذمہ دار ہیں، تو ہم اس کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکیں، اور سننے والا ہماری اس بات کو ایک جذباتی بات کہہ دے کہ کیونکہ سعودی عرب اور ہمارے عقیدتی افکار مختلف ہیں، اسرائیل کو ہم غاصب سمجھتے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم اپنی نفرت اور بغض کا رخ بھی انہی کی جانب کرتے ہیں جن کے بغض اور نفرت اور دشمنی کا رخ ہماری جانب ہے۔ جبکہ یہ ایک جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا نپا تلا شواہد اور دستاویزات کے ساتھ ہے، لہٰذا اسے بھی شواہد کے ساتھ سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سازش کو سمجھیں کہ جو اسرائیل اور سعودی عرب کا باہمی گٹھ جوڑ ہے، اور جس نے پورے دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر رکھا ہے اور عالم اسلام کو تباہ کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اسرائیل کو جاننا ہوگا کہ خود اسرائیل کیا ہے۔ آج غیروں نے بھی اعتراف کر لیا ہے، ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں، ایسی ایسی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی ہیں، خود عیسائیوں نے لکھی ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے مفادات یہودیوں سے وابستہ ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر مطالعہ کا ذوق پیدا کر لیں، تھوڑا سا ہم حالات حاضرہ کو جاننے کا شوق پیدا کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان حقائق کو جان نہ سکیں۔ اسرائیل وہ غاصب مملکت ہے جو فلسطین کے سینے پہ بنائی گئی۔ اسلامی تاریخ اور دیگر مورخین کے مطابق یہودی اپنی ناپسندیدہ صفات، ہٹ درمی، خون ریزی اور بے غیرتی کے سبب ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ یہ جس بھی سرزمین پہ گئے ہیں، فتنہ، فساد، خون ریزی انہوں نے برپا کی ہے۔ مسلسل یہ مشکلات کو سہتے رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی خصلت تبدیل نہیں، ان کی عادات تبدیل نہیں۔ یہ وہ ہٹ درم قوم ہے کہ اپنی ناپسندیدہ صفات پر پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہودی مختلف بادشاہوں کے حکم پر مختلف لوگوں اور قوموں کا قتل عام کرتے رہے ہیں۔ مثلاً 117 عیسوی کے واقعات میں کاسیوس، یہ بھی ایک عیسائی مورخ ہے، لکھتا ہے یہودیوں نے غرب میں دریائے ترابلس میں رومیوں اور یونانیوں کا قتل عام کیا اندریا کے حکم پر، اور ان کا خون پی لیا، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے سروں اور ہڈیوں کو کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یہودیوں کی دو عیدیں ہیں جو مارچ اور اپریل میں منائی جاتی ہیں، جس میں انسانی خون پینا عبادت کا حصہ ہے، یہ ان کی عید کے تہوار میں شامل ہے انسانی خون کا پینا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کہیں پرانے وقتوں کی، جب انسان تہذیب یافتہ نہیں تھا، تب کی بات کر رہی ہوں، بلکہ آج کے متمدن معاشرے میں جہاں عیسائی اور یہودی مل کر رہتے ہیں، وہاں ایسے واقعات پیش آئیں۔ روایات میں ہے کہ یہودیوں کے لیے انبیاء کا قتل اس قدر معمولی بات ہے کہ انہوں نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 70 نبیوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اپنے کاروبار زندگی میں اس طرح مشغول ہو گئے گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور روایات بتا رہی ہیں اس قدر ان کے لیے نبی کو قتل کرنا معمولی بات ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ذہن میں جدا وطن کا خیال کب آیا، اور اس کے لیے فلسطین کی سرزمین ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ درست ہے ہم نے بھی جدا وطن حاصل کیا ہے نا، ہم سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، تو کب ہمارے ذہن میں آیا اور کیوں آیا، اسی سرزمین کو کیوں انتخاب کیا؟ ہم جواب رکھتے ہیں دو قومی نظریہ۔ تو اب یہاں یہ سوال ہے کہ انہوں نے جدا وطن کا خیال کب اپنے ذہن میں آیا، اور فلسطین کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا جبکہ وہ فلسطین میں نہیں رہتے تھے۔ 1363 ہجری تک فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ خلیفہ دوفم نے فلسطین تک کے علاقوں کو فتح کیا اور اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ خلیفہ دوفم کے زمانے سے لے کر 1363 ہجری تک فلسطین اسلامی مملکت کا حصہ رہا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ جبکہ آج سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 3000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جب یہودی فلسطین کی سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد استعمار نے سوریہ، جسے ہم شام کہتے ہیں، انگلش میں سوریہ یا سیریا کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں لفظ شام اور شامات استعمال کیا جاتا ہے، شام اور شامات۔ شامات یعنی شام ایک شہر کا نام ہے، شامات اس کے ارد گرد کے علاقے۔ شامات میں فلسطین بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، لبنان بھی۔ تو بس دوسری جنگ عظیم کے بعد استعمار نے سوریہ یعنی شام کی وسیع سرزمین جو خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا حصہ فلسطین، اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسرا حصہ لبنان، عیسائیوں کو دے دیا گیا۔ تیسرا حصہ اردن، عرب مسلمانوں کے پاس رہا۔ اور چوتھا حصہ اسکندریہ، ترک مسلمانوں کے حصہ میں آیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ فلسطین کے جغرافیائی حیثیت کو سمجھیں۔ فلسطین کی سرزمین کے شمال میں لبنان، مشرق میں شام اور اردن، مغرب میں میڈیٹیرین سی، بحیرہ روم، اور جنوب میں مصر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فلسطین اور یہ شامات کے جو علاقے میں نے بتائے ہیں قدرتی ذخائر سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے اس زمین کو بہت زرخیز بنایا، بہت زیادہ اس میں قدرتی ذخائر موجود ہیں۔ اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ دیکھیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر نہ یہودی موجود ہیں اور نہ ہی عیسائیوں کی اتنی بڑی تعداد، بلکہ سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں نے اس تقسیم پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، اور اگر اس وقت مسلمان صدائے احتجاج بلند کرتے تو آج کی نسبت زیادہ آسان تھا وہاں سے یہودیوں کو نکالنا۔ مسلمانوں نے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، اور اس کے بعد در حقیقت یہودیوں کو دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر بسانا شروع کیا گیا۔ یہ سرزمین قدرتی ذخائر سے مالا مال، زرخیز زمین اور سمندر کی وجہ سے مغرب تک کی زمین کے ساتھ ایک رابطہ اور مربوط ہے، درست ہے، ایک راستے کا کام دیتی ہے۔ لہٰذا یعنی جو فلسطین پر حاکم ہوگا دراصل وہ پوری دنیا پر حاکم ہوگا۔ فلسطین کی حیثیت بدن میں گلے کی مانند ہے، تو جس کے ہاتھ میں گلا ہوگا اس کے ہاتھ میں اس شخص کا پورا بدن ہے۔ تو اس اعتبار سے استعمار نے عالم اسلام کے گلے پہ ہاتھ رکھا ہے، بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا کے اگر ہم کہیں کہ ذخائر اور پوری دنیا تک جو راستے جاتے ہیں اس کے گلے پر ہاتھ رکھا ہے۔ کیوں یہ کام ہو سکا کہ اسلامی مملکت، اس کے 4 حصے کیے گئے اور اس میں یہودیوں کو لا کے بسایا گیا، کیسے یہ ممکن ہوا؟ اس میں 3 اہم ترین عوامل۔ سب سے پہلے امریکہ اور برطانیہ کی کوشش اور حمایت ہے، دوسرا مسلمانوں کی غفلت، تیسرا خود اسرائیل اور یہودیوں کی جد و جہد، خود وہ چاہتے تھے کہ انہیں یہ سرزمین ملے۔ یہ تین چیزیں ہیں جنہوں نے مل جل کر یہ کام کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہودیوں کا پہلا باقاعدہ اجلاس جسے ماسونی کا نام دیا گیا ہے 1732 میں فرانس میں منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا، نمبر ایک، پوری دنیا میں یہودیزم کی حفاظت کی جائے، پوری دنیا میں یہودیزم کی حفاظت کی جائے، نمبر دو، دنیا سے دیگر ادیان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور تیسرا، دنیا کی تمام ملتوں کو بے دینی کی جانب رجحان دلایا جائے۔ یہ تین اہم مقاصد ہیں جو اس اجلاس میں طے کیے گئے۔ دوسرا باقاعدہ اجلاس، یعنی وہی ان کی یہودیوں کے بڑے بڑے سمجھدار افراد کا جو اجلاس ہے وہ ہوا، جو کہ دوسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ بنا۔ تیسرا اہم اجلاس جس کے نتائج کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جسے صہیونزم کا نام دیا جاتا ہے، یہودی ہونا اور ہے اور صہیونی ہونا اور بات ہے، صہیونزم ایک سوچ کا نام ہے۔ صہیونزم یعنی دنیا پر حق کے حکومت سوائے یہودیوں کے کسی کو حاصل نہیں، دنیا میں مذہب کے اعتبار سے سوائے یہودیت کے اور کسی مذہب کو باقی رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، دنیا کی جتنی دولت ہے وہ یہودی کے قبضے میں ہونا چاہیے، دیگر تمام قومیں اور ان کی دولت، لفظ پہ غور کیجئے گا، دیگر تمام قومیں یعنی انسان اور تمام دولت یہودی کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہودی کی خدمت کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں فلسطین ہمارا باغ ہے، یعنی اگر ہم فلسطینیوں کو مارتے ہیں تو باغبان اپنے باغ پر پورا حق رکھتا ہے، جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا۔ اس کے اہم ترین مقاصد، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی حکومت کا دوبارہ قیام، نمبر دو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو اور مسجد اقصی کی تخریب۔ یہ آج ہم دیکھیں کہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ اگر ان دو مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے تو اس اعتبار سے ہر یہودی صہیونی ہے، لیکن لازم نہیں کہ ہر صہیونی یہودی بھی ہو، یعنی جو دو ان مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے وہ غیر یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایک منظرنامہ جس میں ہمارے لیے یہودی اور کسی حد تک اسرائیل کا پس منظر واضح۔ اب ہم اپنے دوسرے منظرنامے کی طرف چلتے ہیں۔ اس منظرنامے کا دوسرا اہم کردار آل سعود ہے۔ آل سعود آج سے تقریباً 100 سال پہلے حجاز کے تمام علاقوں پر قابض ہوئے۔ آل سعود کا جد محمد ابن سعود نجد کے علاقے پر حاکم تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب وہابی افکار کا بانی، جسے تمام اہم اسلامی شہروں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا، اس کے منحرف عقائد اور افکار کی بنا پر۔ ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ وہابیت کا بانی محمد ابن عبد الوہاب، جو یہ وہابی عقائد کا بانی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی ہماری فکر اور عقیدے کا مخالف ہے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، لہذا اس شخص کو اس بلاد اسلامی میں کہیں پر بھی پذیرائی اور عزت نہیں ملی، ہر جگہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا۔ آخر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اویینہ، اس قصبے میں آ کر وہ اپنے عقائد کی تبلیغ کرنا شروع کرتا ہے، چند لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے اس کی شہرت کا تذکرہ نجد کے حاکم آل سعود کے پاس پہنچتا اور یہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جب اسے اپنے پاس بلایا، شیخ کی اکرام و تکریم کی اور اس کے عقائد سنے اور کہا کہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر تمہارے عقائد کو پھیلائیں گے اور پوری مائل، یعنی سیاسی طاقت وہابیت کو آل سعود نے دی اور فکری محمد ابن عبد الوہاب نے۔ پہلا جو وہابیت کا کریک ڈاؤن ہم کہنا چاہیے، شب خون کہنا چاہیے، شروع ہوا نجد کے علاقے سے، جہاں پر نجد کے حاکم نے اعلان کیا جو بھی شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد کی مخالفت کرے اس کی جان، مال، آبرو سب مباح ہے۔ یعنی اس کی جان بھی لوٹی، اس کو جان سے مارا بھی جا سکتا، آبرو لوٹ سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں۔ اور تین دن تک شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، یعنی جو مخالف ہے وہ شہر سے بھاگ کے بھی نہیں جا سکتا۔ محاصرے کی بنا پر لوگ کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے، مجبوراً لوگوں نے ظاہری طور پر یہ اعتراف کر لیا کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے دیگر علاقوں کا رخ کیا ہے، مکہ، مدینہ، حجاز، یمن، فاسد، کربلا، نجب، گو یہاں پر انہوں نے روزوں کو جزوی نقصان پہنچایا، لیکن شیعہ سنی سب مل کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، شدید جنگ ہوئی اور انہیں رسوا کر کے واپس نجد تک محدود کر دیا گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی قوت بڑھائی اور پھر حجاز کے علاقوں پر قابض ہو سکے۔ یہ کیوں صرف جنت البقیع ہی مسمار ہوا؟ جنت البقیع مسمار کرنے کے بعد آل سعود کو عالم اسلام کی شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بنا پر وہ مسجد نبوی، روضہ رسول اور حرم خدا کو مسمار کرنے سے رکے رہے۔ مت سمجھیں کہ ان حرموں کی ان کی نظر میں کوئی عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، خانہ کعبہ کو بھی ہاتھ لگانا بدعت ہے۔ بلکہ خود سعودی مفتی کہتے ہیں کاش ہمارے اختیار میں ہو اس گھر کو ہی ختم کر دی۔ اللہ توحید کے اتنے قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے میں نے اپنے لیے یہ گھر بنایا، پہلا گھر زمین پہ، اور ایک سعودی مفتی کہتا ہے کہ کاش میرے اختیار میں اس گھر کا نام و نشان مٹا دوں کہ خالص توحید قائم ہو جائے۔ آج سعودی حکومت خانہ کعبہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع کی آڑ میں وہ اسلامی آثار مٹا رہی ہے جو گزشتہ ہزار سال سے باقی تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ سعودی عرب، جس نے عالم اسلام بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص خدمت کی ہے، اس کی خدمت کیا ہے؟ سعودی ریالوں سے جگہ جگہ دینی مدارس قائم کیے گئے ہیں، جگہ جگہ مساجد قائم کی گئی ہیں، اور ان مساجد اور مدارس کا انتظام و انصرام باقاعدہ طور پر سعودی عرب کی حکومت چلا رہی ہے۔ ان کے اس اقدام نے پاکستان کے سنی معاشرے میں دراڑیں ڈال دی، کیونکہ یہودیوں کا بھی قصور ہے کہ پس پردہ رہ کر اپنے مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ بس یہودیوں کا یہ اصول ہے کہ پس پردہ رہ کر کام کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں یہودی قابض نہیں ہو سکتے جب تک کہ داخلی طور پہ مسلمانوں کو کمزور نہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ خود سامنے نہیں آ سکتے، لہٰذا اس کی ذمہ داری سعودی عرب کو دی گئی ہے۔ سعودی عرب لٹریچر، پروپیگنڈا، جتنی بھی آپ چیزیں کہہ لیں کہ وہابیت کے جتنے بھی افکار و خیالات ہیں، عالم اسلام میں اس کا مرکز سعودی عرب ہے۔ اب ایک دفعہ سے ہم شام میں آ جاتے ہیں۔ شام وہ اہم علاقہ ہے جو فلسطین اور لبنان کے لیے سپلائی لائن کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے، سپلائی لائن سمجھتے ہیں نا، یہ سپلائی لائن کا کام دیتا ہے۔ جبکہ دیگر عرب ممالک کی طرح شام سعودی افکار و عقائد کا حامی بھی نہیں ہے۔ جب تک حزب اللہ لبنان کے خطے میں موجود ہے، اسرائیل کی حکومت کا پھلنا اور پھولنا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ حزب اللہ کی کامیابیوں نے فلسطین کی تحریک آزادی حماس کو نئی زندگی بخشی ہے، لہٰذا یہودیوں کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ اگر وہ حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دیں۔ بس یہ ایک صرف جذباتی تجزیہ نہیں، پھر میں دوبارہ سے کہہ دوں، یہ ایک جذباتی تجزیہ نہیں ہے بلکہ ٹھوس شواہد اور حقائق پر مشتمل ہے۔ مصر کے سینئر صحافی عادل الجوجری نے انکشاف کیا ہے کہ تکفیری وہابیت نہ صرف عالم اسلام بلکہ مشرق وسطی کے امن کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔ وہابی تفکر کی ترویج کا مقصد عرب اسرائیل لڑائی کو عرب ایران لڑائی میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ بڑے خوبصورتی سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے، عرب وہابی لڑائی کو کس میں تبدیل کرنا ہے؟ عرب ایران لڑائی میں، عرب اسرائیل لڑائی کو عرب ایران لڑائی میں تبدیل کرنا، اور شیعہ اور سنی عوام کے درمیان فرقہ وارانہ لڑائی کا آغاز کرنا، اور اس طرح سے اسرائیلی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس وقت اس وہابی گروہ کی پوری کوشش ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک میں پیدا ہونے والی بیداری کی لہر کو کچل دیا جائے۔ اس کے لیے سعودی پیسہ، فتویٰ مشینری اور سیٹلائٹ چینلز بھرپور کام کر رہے ہیں۔ جہاد کے نام پر لوگوں کو اپنی حکومتوں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کا مقصد فرقہ وارانہ لڑائیوں کے لیے راہ ہموار کرنا ہے اور اختلاف کی جہد اور سمت کو تبدیل کرنا ہے۔ اس وقت مصر، تیونس، لیبیا، عراق اور شام میں آل سعود اس فارمولے پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ اس عوامی انقلاب کے اثرات کسی طرح سے بھی سعودی عرب میں داخل نہ ہونے پائے۔ سعودی عرب کی، آپ ذرا ادھر سے جہاد بھی دیکھیں، لطف آئے گا آپ کو۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی ایک انتہائی اہم رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں موجود انتہائی سنگین جرائم کے مجرموں کو اس شرط پر رہائی دی گئی ہے کہ وہ شام میں جا کے جہاد کریں۔ ان مجرموں میں مختلف قومیتوں کے افراد شامل ہیں، یمنی، سوڈانی، صومالی، فلسطینی، مصری اور دیگر ممالک کے جرائم پیشہ افراد اور سزا یافتہ ہیں جنہیں شام بھیجا گیا ہے۔ یہاں سے ہم اپنے تیسرے منظر نامے میں داخل ہوتے ہیں جو انتہائی اہم ہے۔ بس یہاں پہ یہ اس منظر نامہ یہ آخری ہے، تیسرا اہم منظر نامہ، اور وہ ہے علائم ظہور۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قریب دجال دجال اور سفیانی کا خروج ہوگا۔ دجال کی صفات کو اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے ذہن میں، کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں دجال کی خصوصیات کو بتاؤں، سفیانی وہی اس کی صفات اور نشانیاں ہیں۔ دجال روایات کے مطابق دجال کی جو جو خصوصیات بتائی گئی ہیں اس پہ اسرائیل پورا پورا منطبق ہوتا ہے، پورا اترتا ہے، اور سفیانی کے لشکر کی جو جو خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت القاعدہ کے نام سے ہو، النصرہ کے نام سے ہو، طالبان کے نام سے ہو، یہ پورے کے پورے اس پہ پورا اترتے ہیں۔ اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان 1967 سے جنگ کا آغاز ہوا، تب ہی سے امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا چلا آ رہا۔ اس وقت امریکہ جس درد سر میں مبتلا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی غیر انسانی اور غیر قانونی کام ہوتے ہیں وہ کرنے والا یہودی لابی ہے اور بدنام امریکہ ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے امریکہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے تمام اداروں میں اتنا اثر و نفوذ حاصل کر لیا ہے کہ بہت سارے جتنے بھی تجارتی ادارے ہیں، تجارتی کمپنیاں ہیں، اس کے مالک ہی یہودی ہیں۔ یہاں تک کہ نیو یارک کی زمین، نیو یارک کے تجارتی کمپنیاں اور ادارے، کوئی غیر یہودی ان کا مالک نہیں۔ بس ان تمام اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ در اصل اسرائیل ہی دجال ہے، یہودیوں کا اصول ہے پس پردہ رہ کے کام کیا جائے، اعلی کار بنایا جائے، دوسروں کو اپنے مقاصد کے استعمال کیا جائے، اور ان حقائق کے پیش نظر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں صوفیانی دجال کا ہراول دستہ ہے، اور حسن نصر اللہ خراسانی سید علی خامنائی کا ہراول دستہ ہے۔ لیکن جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں موجود جہاں جہاں پر بھی شیعہ ہیں وہ خراسانی کے لشکر کا حصہ ہیں، وہ خراسانی کے لشکر میں شامل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے جس خطے میں بھی رہ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، ہمیں جہاں اپنے پر حالات پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اپنے فریضے کو جاننے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنی تمام تر توانائیوں کو فریضے کی ادائیگی میں لگانے کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے وقت بہت لے لیا، لیکن آخری بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا فریضہ دشمن کی چال کو جان لینا کافی نہیں ہے، چال کو ناکام بنانا لازم ہے۔ آج ہم میں وہ اگر توڑ پھوڑ دڑا ڈال رہا ہے، ہمیں توڑ رہا ہے، تو ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ متحد ہو جائیں۔ القدس آزاد کروانا کچھ مشکل نہیں ہے، القدس آزاد کرنے کے لیے جہاد سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی انا سے آزاد ہو جائیں۔ اپنی انا سے جب آزاد ہو جائیں گے، اپنی ماں سے آزاد ہو جائیں گے، تو ہم دنیا کے ہر محاذ پہ کامیاب ہیں۔ یہ درس ہمیں تاریخ میں ہمیشہ ملتا رہا ہے، اور آج حزب اللہ کی کامیابی بھی اس کا یاد دلاتی ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں، دشمن کے ساتھ محاذ جنگ پہ لڑنا جہاد اصغر، اور اپنے نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہے۔ جو قوم جہاد اکبر میں ناکام ہو، جہاد اصغر میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔